دیکھیے یہ ایک بجے وقت ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا دین کی بات سنائے جانے کا، ایسے وقت میں یہاں قرآن شریف کی تلاوت جو کر رہے ہوں ان کو چاہیے پہلے سے اٹھا کے رکھ دیں۔ اور میں یہاں کے بیٹھتا ہوں، یہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہوا، بے ادبی لازم آتی ہے اس سے، تو بے خبری میں بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک بجے سے پہلے پہلے اس کو قرآن شریف کی تلاوت سے فارغ ہو کر اس کو وہاں رکھ دیں، اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور غالباً اگلا جمعہ شاید رمضان میں ہو۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب ایک ایسی نعمت ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں کہ اس نعمت کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اللہ اپنی ہماری زندگی میں ایک اور ہمیں نعمت کچھ دن کے بعد عطا فرمانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس نعمت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ بس یوں سمجھیے کہ اگر کسی غریب آدمی کو، مفلوک الحال آدمی کو، سونے کی کان میں چھوڑ دیا جائے ایک مہینے کے لیے، اور اس کو اختیار دیا جائے کہ بھائی جتنا تمہیں سونا نکالنا ہو نکال لو، جتنا نکالو گے وہ سب تمہارا، اب بتائیے اس غریب آدمی جس کے پاس مال بھی نہ ہو اور اس کو یہ اتنی بڑی دولت دے دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بس وہ یہی کرے گا کہ بقدر ضرورت سونے کے لیے، بقدر ضرورت کھانے کے لیے کچھ وقت نکال لے گا، اور پھر جلدی سے سونا نکالنے میں مشغول ہو جائے گا کہ جتنا میں نکال سکوں نکال لوں۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا جو یہ ایک مہینہ ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں اور جو اجر و ثواب اس کے رمضان کے اعمال پر ملتا ہے، اس کے سامنے سونے کی کوئی حقیقت نہیں، سونے کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسا مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث شریف میں باقاعدہ منصوبہ بندی سکھائی۔ کیا منصوبہ بندی کر کے دی کہ لو یہ منصوبہ بندی میں کر کے دے رہا ہوں، رمضان میں یوں کرو ایسے کرو۔ اب ہمارا کام، منصوبہ بندی تو ہو چکی، ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتنی شفقت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منصوبہ بنا کے ہمیں دے دیا کہ یہ لو یہ کرو۔ لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اور خطاب کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ صحابہ کے ذہن میں، ان کے دل میں نقش یہ بن جائے کہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے۔ لہذا فرمایا یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ تین دفعہ تم پر ایک مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے، قد اظلکم، تم پر ایک مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے۔ اور سایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تعمیری چیز کو کہا جاتا ہے کہ سایہ، ہم پر فلاں شخص کا سایہ ہے، ہم پر فلاں اللہ والے کا سایہ ہے، فلاں ہمارے ماں باپ کا سایہ ہے۔ تو فرمایا رمضان بھی تم پر سایہ ڈالنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ تم پر اپنا سایہ ڈالنے والا ہے، شہر المبارک وہ بہت مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فی لیلۃ خیر من الف شهر، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 مہینے کی جو یہاں عبادت کا فرمایا نا اور اس سے افضل فرمایا، یہ تحدید نہیں ہے تکفیر کے لیے، یہ حد بندی نہیں ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے، اصل میں بات یہ تھی، اصول یہ ہے کہ جو شخص جتنی گنتی جانتا ہو، جہاں تک اس کو گنتی آتی ہو، اس سے زیادہ یہ اس مہینے اس رات کی عبادت یعنی لیلۃ القدر کی عبادت جتنی جس شخص کو گنتی آتی ہے اس سے زیادہ افضل ہے یہ رات اس کی عبادت، یہ ہے اصول، یہ یاد رکھیے گا، اس کی تشریح یہ ہے بقول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تحقیق یہی ہے، اور فرمایا چونکہ، اور اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ الف شہر کیوں فرمایا 1000 مہینے، تو فرمایا عرب میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا عدد وہ 1000 کا، بس اس سے زیادہ بہت سے لوگ گنتی بھی نہیں جانتے تھے اور اس کو بس یوں سمجھتے تھے کہ آخری گنتی یہی ہے، لکھنے پڑھنے کا دور اس وقت تھا نہیں، چند ایک گنتی کے لوگ تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو یہی عدد سب سے بڑا اور آخری سمجھا جاتا تھا، اس لیے فرمایا خیرم کہ تم جو آخری عدد جانتے ہو اس رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے، تو یہیں سے اصول نکلا کہ جو جہاں تک گنتی جانتا ہے لیلۃ القدر کی عبادت اتنے مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس گنتی کے مطابق جو مہینے ہیں جتنی آپ کو گنتی آتی ہے اس اتنے ہی مہینے لگا لیجئے، اتنے مہینوں کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر کی عبادت، تو یوں فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا، اور روزے فرض فرمانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے، بہت عجیب انداز ہے، دیکھیے باپ جب اپنے بیٹے کو یا استاد اپنے شاگرد کو یا شیخ اپنے مرید کو کوئی بہت اہم کام سپرد کر رہا ہو تو اس کو پیار سے بلاتا ہے، پیار سے بلاتا ہے، اور اس کے بعد پیار سے بلانے کے بعد وہ کام بتاتا ہے، وہ اہم کام بتاتا ہے، اس کام بتانے کے بعد اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، ذرا تھوڑا اس کی ہمت بندھاتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور پھر اس کا انعام بتاتا ہے، یہ چار چیزیں ہیں، پہلے پیار سے خطاب کیا جاتا ہے، بھائی بیٹا ادھر آنا ذرا ایک بات سن لو، پھر وہ اہم کام بتایا جاتا ہے کہ یار بھائی یہ کام ہے، اور اس کام پر بھائی ہمت کرو تم کام کر لو، اور پھر یہ جب تم کر لو گے تو یہ ملے گا، اس کا فائدہ یہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے پیار بھرا خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ ایسا خطاب ہے کہ اس سے وہ تمام قومیں خارج ہو گئیں جو ایمان سے محروم ہیں، کیا ایمان والو میرا تم سے خطاب ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان ایمان کا رشتہ ہے، تو پہلے پیار بھرا خطاب ہے، اس خطاب سے ساری وہ قومیں خارج ہو گئیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس سے بڑا خطاب اور کیا ہوگا، باپ اگر اپنے بیٹے کو اس کا نام لیے بغیر نہ ایک ہے نام لے کر پکارے عبداللہ عبدالرحمن عبدالغفار وغیرہ وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارے، تو بیٹا کہنے میں پیار زیادہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتے کا واسطہ دیا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اس کا واسطہ دیا ہے ایمان والوں، اس سے زیادہ پیار اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی، یا ایھا الذین آمنو، پہلے پیار بھرا خطاب پھر اہم کام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ اہم کام سپرد کیا گیا کیونکہ کام اہم ہے. باقی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک پیاس اور بشری ہوائش سے رکنا, غیبت سے رکنا, بد نظری سے رکنا, اور کیا کہتے ہیں وہ کانوں کے غلط استعمال سے رکنا, دل کے غلط استعمال سے رکنا, یہ سب کرنا پڑے گا. ہے مشکل کام لیکن آگے ہمت افزائی کی, کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ ہمت افزائی ہے. دیکھو گھبراؤ نہیں, تم سے پہلوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے, انہوں نے بھی کر لیا, اس حکم کو ادا کیا, تم بھی کر لو گے. ہمت کرو. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ ہمت افزائی ہے, حوصلہ افزائی ہے. اور پھر بعد میں انعام, لعلکم تتقون, تمہیں پتا ہے اس کا انعام کیا ملے گا, تمہاری اور میری دوستی پکی ہو جائے گی. میری اور تمہاری, تو اللہ فرما رہے میری اور, یہ لعلکم تتقون کا میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, اس کی کچھ مصلحت ہے. ایک دوسری آیت سے ہی اشارہ ملتا ہے اس طرف, ان اولیاء الا المتقون, اللہ کے ولی نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, متقین اللہ کے ولی ہیں. تو جب تم متقی بن جاؤ گے رمضان کے روزوں کی برکت سے, تو میری اور تمہاری دوستی پکی ہو جائے گی. کیونکہ متقی کی دوستی پکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو لعلکم تتقون کا ایک یوں مفہوم یوں بنے گا, مفہوم یوں کہہ لیجئے کہ تاکہ میری اور تمہاری دوستی پکی ہو جائے. کچی دوستی تو ہو گئی ہے, جس نے کلمہ پڑھا اس کی کچی دوستی تو ہے اللہ تعالیٰ سے. ہر کلمہ گو کی دوستی ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ سے, لیکن پکی دوستی کرنے کے لیے متقی بننا پڑے گا, بس اتنا کام ہے. دوستی تو ہے, ہماری سب کی دوستی ہے, اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پکا کرنے کا موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں, لعلکم تتقون. تو یا ایھا الذین آمنوا سے پیار بھرا خطاب, پیار بھرے خطاب کے بعد اہم کام کا سپرد کیا جانا, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, یہ اہم کام. پھر اس اہم کام پر حوصلہ افزائی, ہمت افزائی بھی, کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر اس حکم کے پورا کرنے پر انعام بھی, لعلکم تتقون, کہ تم کو میری دوستی حاصل ہو جائے گی, پکی دوستی حاصل ہو جائے گی. تو یوں فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا, وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اور ثواب کی چیز بنانے, تطوع سے یہ مراد نہیں ہے کہ ثواب کی چیز ہے کر لی تو کر لی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, نہ ایسا نہیں ہے. سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ, سنت موقعہ. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ انکار کر دیں تراویح پڑھنے سے, تو امام وقت کو چاہیے کہ ان سے قتال کرے, قتل کرے ان کو. یہ قتل کرنا کسی چھوٹے حکم پر نہیں ہوتا. لہذا تراویح سنت موقعہ ہے. وقیام لیلہ تطوعا, من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, اس مہینے کے اندر جو شخص بھی کسی خیر کے ذریعے سے, کسی بھی نیکی کے ذریعے سے, کوئی بھی نیکی کرے وہ اور اللہ کا قرب حاصل کرے اس نیکی کے ذریعے سے, تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو. فرض, اور فرض کا وہ مقام ہے کہ جیسے فرض نمازیں ہیں, مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے, فرض ہے, یہ جس شخص نے پڑھی ادا کر لی, اس کو جو قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. اگر ساری زندگی نفلوں میں گزار دے, ساری زندگی نہ کھائے نہ پیے اور ساری زندگی نفلوں میں گزار دے, تب بھی وہ قرب حاصل نہیں ہوگا جو ایک فرض سے اس کو حاصل ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے, یعنی ایک فرض کے ادا کرنے سے جو اللہ کی نزدیکی, جو قرب حاصل ہوتا ہے, وہ ساری زندگی نفلی کام کرتا رہے پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. فرض کا درجہ اتنا بڑا ہے. اور رمضان کے بارے میں حضور فرما رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رمضان میں جو ایک نیکی, کوئی بھی نیکی کر لے, کوئی بھی نفلی کام کر لے, تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ. اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض اس نے ادا کیے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں. رمضان کا ایک فرض غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر. اور ایک فرض کی یہ کا یہ مقام ہے کہ ساری زندگی آدمی نفلیں پڑھتا رہے نفلی کام کرتا رہے ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی کس قدر اہمیت ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے تین درجات ہیں. ہمارے ہاں جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو اس کو جھیل لیا برداشت کر لیا بس یہ صبر ہے. حالانکہ یہ ایک محدود مفہوم ہے. صحیح ہے مفہوم یہ ٹھیک ہے لیکن بہت محدود مفہوم ہے. تین چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. نمبر ایک الصبر علی الطاعات. اللہ کی اطاعت پر عبادتوں پر جمے رہنا. صبر یصبر کے معنی جمنے کے رکنے کے جمنے کے. اسی لیے حضور کو فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ روک کر رکھیے اپنے جان مبارک کو اپنی جان پاک کو ان صحابہ کے درمیان تاکہ آپ کی صحبت سے یہ اعلیٰ درجے کو مقام بہت اعلیٰ مقام مراتب کو پہنچ جائے. بس آپ روک کر آپ بیٹھیے کچھ دیر ان کو اپنی صحبت فراہم کیجیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اپنی جان مبارک کو روک کر رکھیے. رکنے کے معنوں میں ہے صبر. ڈٹنے کے معنوں میں ہے. رکنے کے معنوں میں جمنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کی اطاعت پر رکے رہنا جمے رہنا استقامت سے رہنا یعنی جن کام مراد اطاعت سے کیا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے چلے جانا. وَالصَّبْرُ عَلَى الشَّدَائِدِ. اور دوسری قسم ہے صبر کی کہ شدائد پر یعنی سخت حالات پیش آ جائیں ناموافق حالات پیش آ جائیں ان میں جمے رہنا. کوئی عمل یا کوئی زبان سے قول ایسا نہ ہو یا عمل ایسا نہ ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اس مصیبت کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کر رہا ہے. اللہ کو ہم ہی ملے تھے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہی گھر ملا تھا. اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا وغیرہ وغیرہ. یا کوئی عمل ایسا کیا جس سے یہ اندازہ ہو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو ایسا کوئی کام نہ کرے نہ کوئی بات کرے ایسی. تو یہ ہے الصبر علی الشدائد. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ پہلے تو مسنون عمل کرنا چاہیے. کوئی بھی طبیعت کے ناموافق چیز پیش آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم کام تو یہ ہے. اس کے بعد مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر بڑا کارآمد بہت مفید ہے. کم سے کم مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. ظلم ہے آپ. آپ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر محبت کر لی اللہ سے. اب اللہ آپ کے محبوب بن گئے آپ عاشق بن گئے. محبوب کو چٹکیاں لینے کا حق نہیں ہے. آپ کا محبوب دوست آ کے کوئی گھوسا مارے آپ کو اور ایک اجنبی آ کے گھوسا مارے دونوں کی کیفیات الگ ہوں گی. محبوب دوست نے آ کے گھوسا مارے گا وہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. اور عربی میں کہا جاتا ہے ضرب الحبیب مثل الزبیب. محبوب کی مار ایسی ہے جیسے کشمش. زبیب کشمش کو کہتے ہیں. تو محبوب کی مار ایسی ہے جیسے کشمش لذیذ ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے. تو محبوب دوست آگے اگر گھوسا مار دے اور چٹکی لے لے آپ کو محسوس نہیں ہوگا بلکہ ایک درجے میں خوشی ہوگی. لیکن یہی کام کوئی اجنبی کرے تو آپ کو غصہ آئے گا. تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو آپ نے محبوب بنا لیا اب ان کو چھیڑ کا حق تو حاصل ہے بھائی. اتنا تو حق دینا چاہیے. اتنا تو محبوب کو. اب اگر وہ بیمار کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، میں ہی ملا تھا تو آپ کو محبت کیا ہوئی بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ کر؟ مال کا نقصان ہو گیا، مال میں ہم ہی ملے تھے، کوئی اور تاجر نہیں ہے جس کو اور اس کا نقصان کیا جانا چاہیے تھا، تو چھیڑ، یہ چھیڑ ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے؟ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں، اس پہ آپ خفا ہو رہے ہیں؟ بہت پیارا شعر ہے، بس انا للہ پڑھنا، پہلے تو سنت عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پہلے شعر پڑھ لیا، پہلے سنت عمل کو رکھیں، اس کی عظمت، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، پھر بزرگوں کے پر آ جائیں، پہلے حدیث پر عمل کریں، پھر بزرگوں کی باتیں کریں. یا اللہ، اور یہ چھیڑیں اللہ تعالیٰ نے پہلی ذکر بھی فرما دی، دیکھو ہم اس طرح تمہیں چھیڑیں گے، تم نے ہمیں محبوب بنا لیا، اب ہم چھیڑیں گے تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تھوڑا سا ٹینشن دے دیں گے، خوف دے دیں گے، والجوع تھوڑی سی بھوک آ جائے گی کبھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے گا اور جانوں کا نقصان ہوگا، کوئی رشتہ دار رخصت ہو گئے، ماں باپ رخصت ہو گئے، یہ نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا. والثمرات اور پھلوں کا نقصان ہوگا، کھیتی وغیرہ اگر کسی کا کھیتی باڑی کا کام ہے، اناج کا کام ہے، تو پھلوں کا نقصان ہوگا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے، کیونکہ اولاد والدین کے لیے بمنزل پھل کے ہوتی ہے، تو جیتے جی ماں باپ کے جیتے ہوئے اولاد رخصت ہو رہی ہے، دنیا سے انتقال ہو گیا بیٹے کا، جوان بیٹے کا، بیٹی کا، بس اس کو برداشت کرنا. دیکھو یہ ہم چٹکیاں لیں گے، ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح امتحان لیں گے تمہارا، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے ان چیزوں سے. وہ چٹکیاں بھی پہلے ہی ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے، لو بھائی اور کیا چاہیے. لوڈ شیڈنگ کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو سب انتظامات کر کے رکھتے ہیں کہ اب لائٹ جانے والی ہے، پہلے سے استری کر لو، پہلے سے جو کچھ ہمیں بجلی کے کام ہیں وہ سب کر لو، پانی کی مشین چلا لو، سب کچھ جو کام کرنا ہو پہلے کر لو. مصیبت کا پہلے سے پتہ ہو تو آسان ہو جاتی ہے جھیلنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا بھائی یہ امتحان تمہارا ہوگا. تو وہ شہر الصبر، یہ مہینہ بھی اللہ کی اطاعت پر جمنے کا، اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا، اور مصیبتیں آ جائیں، ناموافق طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں، ان کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے. یہ ہے صبر کا مفہوم. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. علماء بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو امام کس وقت بنایا، ہمارے عوامر کی، ہمارے حکموں کی ہدایت دیتے تھے وہ لوگوں کو، لیکن یہ مقام کب ملا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ کی اطاعت پر جمے اور اللہ کی نافرمانی سے رکتے رہے اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، جھیلتے رہے مصیبتوں کو اللہ کے لیے. اس وقت یہ تین چیزیں کی تو ہم نے ان کو اپنے وقت کا امام بنا دیا. آج بھی جو یہ تین چیزیں کرے گا اللہ اس کو اپنے وقت کا امام بنائیں گے. تو وہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے صبر کا، ان تینوں چیزوں کے پر کی عادت ڈالنے کا یہ مہینہ ہے اللہ نے دے دیا. اور یاد رکھیں رمضان المبارک میں آپ جس نیک عمل کی عادت ڈال لیں اس کی عادت پڑ جائے گی آپ، اور جس گناہ سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان میں اس کی عادت ڈال لیں، رمضان میں اس سے بچتے رہیں، اس کی عادت آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ رمضان کا مہینہ عجیب مہینہ ہے، اس میں مشق کر لیجئے، بس انشاءاللہ 11 مہینے آپ کے لیے سب آسان ہو جائے گا. تلاوت کی عادت ڈالنی ہے آپ رمضان میں عادت ڈال لیجئے، 11 مہینے آپ کی عادت پختہ رہے گی. آپ کو نظروں کی حفاظت کی عادت ڈالنی ہے، اس مہینے میں آپ عادت ڈال لیجئے، آپ نظر کے گناہ سے بچنا شروع ہو جائیں گے 11 مہینوں میں. زبان کی حفاظت کی عادت ڈالنی ہے، اس مہینے میں ڈال لیجئے. کانوں کی حفاظت کی عادت ڈالنی ہو اس مہینے میں آپ ڈال لیجئے، پختہ کر لیجئے، 11 مہینے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے فرمایا حضور نے، یہ منصوبہ بندی ہے، حضور منصوبہ بندی پر دے رہے ہیں ہم سب کو. دیکھو وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا جو پھل ہے، نتیجہ ہے، اور جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. وشہر المعاصات، اور یہ معاصات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اس میں یہ دیکھیے منصوبہ بندی کیسی ہے، حضور بتا رہے ہیں اب ہمارا کام ہے عمل کرنا، منصوبہ بندی پر عمل کرنا. تو یہ شہر المعاصات غم خواری دو طرح کی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، غم خواری دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے جس پر کسی نہ کسی درجے میں بہت سے لوگوں کا عمل ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ کوئی مفلوق الحال ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو صدقہ دے دیا، زکات دے دی، یا اس کی معاونت کر دی، اس کو افطاری کھلا دی وغیرہ وغیرہ، ایک درجے میں اس پر عمل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسری غمخواری بھی ہے، صرف اس پر اکتفا کرنا ٹھیک نہیں ہے، دوسری غمخواری بھی ہے، وہ دین کی غمخواری ہے. کسی کو دین نہیں آتا، اتحیات نہیں آتی، اس کو اتحیات یاد کرا دی، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے اس کو یاد کرا دی، جس کسی کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کلمہ یاد کرا دیا، کسی کا درود شریف ٹھیک نہیں ہے اس کو درود شریف صحیح کروا دیا، یاد ہی نہیں ہے اس کو یاد کروا دیا، کسی کو صورتیں یاد نہیں ہے بقدر قرآت کے جو فرض ہیں وہ یاد نہیں ہے اس کو وہ صورتیں یاد کروا دی. یہ شہر المعاصات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور غمخواری دونوں طرح کی، مادی بھی اور روحانی بھی. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بھی دو طرح کا ہے رزق، ایک ظاہری رزق ہے، آپ دیکھتے ہیں ظاہری رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. جتنے کھانے ہم رمضان میں جتنے عمدہ عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، شاید پورے رمضان میں اور پورے سال میں ایسا موقع ہمیں نہیں ملتا. طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں کھانے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا رمضان المبارک سیزن ہوتا ہے کمائی کا. بہت سے ایسے تاجر ہیں رمضان المبارک میں ان کی کمائی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے. اور دوسرا رزق باطنی رزق ہے. یہ رزق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس رزق کے عطا ہونے کی علامت یہ ہے کہ جبھی تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ لاؤ ہم تلاوت کریں. یہ باطنی رزق ہمیں ملا، اللہ کی طرف سے ہمارے دل پہ نازل ہوا تو ہمارا جی چاہا، ہمیں تلاوت کی توفیق ہوئی. باطنی رزق عطا ہوا تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، باطنی رزق عطا ہوا تو نوافل کی توفیق ہوئی. یہ باطنی رزق کے عطا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو یہ باطنی رزق بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں اس مہینے میں، ظاہری رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. رمضان میں نیک کام کرنے کو خود ہی جی جاتا ہے. یہ کیا بات ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور ظاہری رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دونوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. اور آگے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو یہ روزے دار کو افطار کرانا اس کے لیے مغفرت ہو جائے، مغفرت کا سبب بنے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس کی اگر وہ جہنم کا مستحق ہو چکا تھا تو اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے. کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. آگے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جس روزے دار کو افطار کرایا ہے، جس مسکین کو افطار کرایا، اس کے اجر میں سے کچھ لے کر اور پھر اس کی مغفرت کی جائے افطار کرانے والے کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل اجر ہے، اس کے لیے الگ اجر ہے، دونوں کے لیے اپنی اپنی جگہ الگ اجر ہے. اللہ، اور فرمایا کان لہ مثل اجرہ، گویا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر اتنا ہی اجر اس کو بھی مل جائے گا روزہ افطار کرانے پر, اور اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی, بلکہ دونوں کو مستقل اجر, اپنا روزے دار کو اپنا الگ اجر ملے گا پورا پورا, اور اس روزے دار کو افطار کروانے والے کا اجر اپنا الگ ہے, اور اس کا اجر اس کے اجر کے برابر ہوگا. اس پر صحابہ نے عرض کیا, قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفقر به الصائم, ہم میں سے تو ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے. یعنی وہ تندرستی کا زمانہ تھا, تو صحابہ نے اپنا اشکال عرض کیا, ہم تو نہیں اس کی اتنی استطاعت رکھتے, ہمارے لیے تو اپنا روزہ افطار کرنا مشکل ہے, تو ہم دوسرے کو کیا روزہ افطار کرائیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ سبحان اللہ, یعطی اللہ ہذا الثواب علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. ارے نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ لسی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی دے دیں گے, اور یا کسی کو آپ نے ایک کھجور کا دانہ دے دیا, کھجور کا دانہ, اس پر بھی دے دیں گے. او شربت میں ماں, یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا, چلو لسی کا نہیں پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا, اور اس وقت کی لسی وہ والی نہیں ہوتی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے, یہ سب ہمارے چونچلے ہیں کہ وہ اس کو گھوٹا بھی جائے اور باقاعدہ اس کے لیے برتن ہو, اور اب تو پیڑے والی بھی لسی آ رہی ہے, پھر اوپر سے اس سے ایک خاص چمچے سے بالائی نکال کر ایک خاص اس کا ٹکڑا رکھا جائے اوپر, اب وہ لسی تیار ہوئی اور چینی ڈالی جائے, یہ سب ہمارے چونچلے ہیں. حضور کے دور میں جو لسی ہوتی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں کیا تھی, پانی تھوڑا سا ملا دیا دودھ میں, بس یہ لسی تیار ہو گئی. لیجئے, دودھ میں پانی ملا دیا, یہ لسی تیار, جس کو ہم کچی لسی کہتے ہیں, جس کو آم کھانے کے بعد پیا جاتا ہے, بس یہ لسی ہے, یا تھوڑا سا نمک ملا دیا اس میں, بس یہ لسی ہو گئی. تو فرمایا اس کے پلانے پر جو یہی اجر مل جائے گا, اور یا ایک وہ جو کھجور کا دانہ کھلانے پر, یا ایک پانی کا گھونٹ بھی جو پلا دے, چلو بھائی اس کو بھی اجر مل جائے گا. اور شربت میں ماں, ہاں البتہ ومن اشبع صائما, جو روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, افطار کرا دے, سقا اللہ من حوضہ شربتا لا یظما حتی یدخل الجنہ, اس شخص کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے, یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ قیامت کی دھوپ میں اس کو پیاس نہیں لگے گی, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں ستائے گی, میرے حوض سے اللہ اس کو ایسا پانی پلائیں گے, یعنی حوض کوثر کا پانی اس کو ایسا نصیب ہوگا کہ جنت میں داخلے تک جو وقت ہے درمیان کا, اس میں اس کو پیاس نہیں ستائے گی. وہ شہر اولہ رحمہ, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ پہلے 10 دن رحمت ہیں, واوسطہ مغفرہ, اور اس کے درمیانے دن مغفرت کے ہیں, وآخرہ عتق من النار, اور اس کے جو آخری 10 دن ہیں یا 9 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں. ویسے محدثین نے اس کی بہت سی تشریحات کی ہیں کہ یہ پہلا حصہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی ہے, لیکن جو دل کو لگنے والی تشریح ہے وہ ایک میں عرض کرتا ہوں, اور وقت بھی اتنا نہیں ہے. جو بہت زیادہ دل کو لگنے والی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بھی 3 طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو اہل اللہ کا ہے, متقین کا ہے, جو گناہ نہیں کرتے اور ان سے ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, اللہ والے متقین, کہیں ان کو محسنین فرمایا, کہیں عباد الرحمن فرمایا, کہیں اولیاء اللہ فرمایا, مختلف نام ہیں ان کے, جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے گڈا میرا پیارا, میرا پیار بھی کرتی رہتی ہے, اور شہزادہ کبھی میرا گڈا, میرا راجا, میرا منا, تو اللہ بھی اپنے بندوں سے, خاص بندے اولیاء اللہ, کبھی اولیاء اللہ فرما رہے ہیں, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, کبھی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کبھی واللہ یحب المحسنین, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ان اولیاء, کبھی متقین فرماتے ہیں, ان اولیاء الا المتقون. تو ایک تو یہ طبقہ ہے, یہ والا طبقہ. اس
پر شروع سے ہی رحمت برسنی اور نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے سے جیسے ہی چاند نظر آیا رمضان کا, اولیاء اللہ کے طبقے پر رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے. رحمت تو ان پہ ویسے ہی برس رہی ہے لیکن خاص رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو گناہگاروں کا طبقہ ہے, گناہگار مسلمان ہیں. تو وہ دس دن کا مجاہدہ کر لیں, دس دن روزے رکھ لیں اور اچھے طریقے سے اپنی زبان کی, نظروں کی, کانوں کی, دل کی حفاظت کریں, تو دس دن کے اور تراویح پڑھیں, قرآن سنیں پڑھیں, اس پر دس دن کے اس مجاہدے پر جو اگلا گیارہواں روزہ آتا ہے تو ان کی مغفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کی جو گناہگار طبقہ ہے ان کی بھی مغفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے فیصلہ ہی ہو چکا تھا ان کے لیے جہنم کا, تو ان کے لیے بھی 20 دن کا مجاہدہ, جب 20 روزے رکھ لیں اچھے طریقے سے, تراویح پڑھیں, صدقہ دیں, خیرات دیں, افطار کروائیں وغیرہ وغیرہ اور نیک اعمال کریں, تو 20 دن کے مجاہدے سے یہ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جاتی ہے ان پر بھی اور ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہ گویا یوں فرمایا, وہ شہر اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار. تو گویا امت کا کوئی طبقہ اس مہینے کی برکات سے محروم نہیں ہے. اہل اللہ ہوں وہ شروع سے ہی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں, گناہگار ہوں تو دوسرے عشرے میں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے, جو بہت زیادہ گناہگار ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے, وہ بھی آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور آخری جو افطار ہوتی ہے اس وقت, افطار کے وقت اللہ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت, جہنم کے مستحقین کی مغفرت ہوتی ہے. اور آخری جو رمضان کی آخری افطار ہوتی ہے اس دن پورے رمضان کے مجموعے کے برابر, یعنی پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرمایا ہے اتنے لوگوں کو آخری افطار کے وقت اللہ آزاد فرماتے ہیں. اب بتائیے کوئی طبقہ محروم نہیں ہے, یعنی جب جہنم کا مستحق طبقہ بھی اللہ اس مہینے سے محروم نہیں تو پھر کون سا طبقہ محروم ہوگا؟ بتائیے کوئی طبقہ اس مہینے سے کی برکات سے, رحمتوں سے, انعامات سے محروم نہیں ہے. اور فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ, جو اپنے مملوک یعنی غلام کے بوجھ کو اس مہینے میں ہلکا کر دے, غفر اللہ لہو, اللہ تعالیٰ اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں, وَأَعْتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ, اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے, ملازمین کا زمانہ ہے, وہ بھی اسی میں داخل ہیں, لہذا اپنے ملازموں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں تھوڑا سا. کام والیاں آتی ہیں گھروں میں, عورتوں کو بتا دیں بھائی ان سے ذرا کم کام لو, کچھ کام میں ان کے شریک ہو جاؤ تاکہ ان کا کام غیر محسوس طور پر ان کے کام میں شریک ہو جاؤ تاکہ ان کا کام ہلکا ہو جائے. خود ہی لیجیے, آپ کی مغفرت ہو گئی اور جہنم سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد فرما دیں گے. تھوڑا سا اپنے ملازموں کا بوجھ ہم ہلکا کر دیں کہ بھائی روزے سے ہیں, روزے کا مہینہ ہے, گرمی بھی ہے, بس ان کے بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کام میں شریک ہو جائیں یا خود ہی ان کا کام میں کچھ کمی کر دیں, تخفیف کر دیں, تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور روزہ کھلوانے کی فضیلت بھی ہم روز لے سکتے ہیں, روزانہ ہم لے سکتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کو جو افطار کا انتظام کرتا ہے, جس کے پیسوں سے افطار آتا ہے, اس کو چاہیے کہ سب گھر والوں کا جب وہ بیٹھیں دسترخوان پر, اور نامحرموں کو الگ بنائیں, ایسا نہ ہو کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باجماعت نماز واجب ہے, باجماعت کھانا اور افطار واجب نہیں ہے, بلکہ یہ تو گناہ ہے. بعض لوگ عجیب لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہم الگ نہیں لگاتے نامحرم عورتوں کا, جیسے بھابیاں وغیرہ ان کا دسترخوان الگ تو نہیں لگتا, مگر دیور اور بھابھی ایک ہی لائن میں بیٹھ جاتے ہیں, تو بھابھی یہاں اسی لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو مرد ادھر بیٹھ گئے اور مرد ادھر بیٹھ گئے, تو ایک لائن میں بیٹھی ہیں, تو وہ یوں کر کے نہیں دیکھتے, بس وہ ایک لائن میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو پردہ نہیں کہتے, یہ سب بہانے بازیاں ہیں, یہ سب ہیلے ہیں, اللہ کے یہاں یہ ہیلے نہیں چلیں گے. لہذا جو نامحرم عورتیں ہوں ان کا دسترخوان الگ لگے, مرد اپنے الگ, ورنہ سارا روزہ برباد ہے, کوئی فائدہ نہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الظما. بہت سے روزے دار, تھوڑے سے نہیں, حضور فرمانے کم من, کم من کا لفظ ہے, یعنی بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں, یعنی رات بھر جاگتے ہیں مگر ان کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہ ملا. مطلب یہ صبح اٹھ کے گناہ کر لیا, کوئی انٹرنیٹ غلط استعمال کر لیا, بد نظری کر لی, زبان غلط استعمال کر لی, لیجئے سارا گیا رات کا مجاہدہ. وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ. اور بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, وہ یہی ہے. دوستو ساری محنت بھی کی, بھوکے پیاسے بھی رہے, گرمی کا روزہ رکھا, اور پھر اس طرح افطار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں, لاؤنج میں بیٹھ کے بھابیاں اور نامحرم عورتیں بیٹھی ہیں, افطار ہو رہی ہے, کیا فائدہ اس روزے کا؟ اس مہینے میں بھی ہم شرعی پردے کی عادت نہ ڈالیں پھر کب ہوگا, کیا ہوگا؟ بس جو یہ نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں بہت نقصان میں ہے. اور دیکھیے قابل مغفرت بھی ہم اس وقت ہوں گے, یہ بھی یاد رکھیں, قابل مغفرت بھی ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو جائے. لہذا بال سنت کے مطابق بنا لیجئے, مونچھیں سنت کے مطابق ہوں, داڑھی آپ سنت کے مطابق ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھ لیجئے, اور کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھیے, اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھیے, لیجئے آپ قابل مغفرت ہو گئے. کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری امت قابل معافی ہے مگر جن کا گناہ صاف واضح نظر آ رہا ہو وہ قابل معافی نہیں ہوتے. لہذا یہ مفہوم بھی سن لیجئے مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا, کہ ضابطے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنائیے تب آپ قابل مغفرت ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تو جس سربراہ کے پیسوں سے افطار آتی ہے اس کو چاہیے کہ تھال میں یا پلیٹ میں سب کا الگ الگ حصہ بنا کے ان کے سامنے رکھ دے, سامنے رکھنے کے بعد ان کو مالک بنا دے ان کے حصے کا, یہ بھی کر دے, دل میں نیت کر لے بھائی میں مالک بنا دیا ہے, مالک بنانے کے بعد سب ایک دوسرے کو اپنی پلیٹ دے دیں, تو سب نے گویا ایک دوسرے کو افطار کرا لیا, لیجیے آپ کو فضیلت حاصل ہو گئی. سب ایک دوسرے کو اپنی پلیٹوں کا تبادلہ کر لیں, بس لیجیے ایک نے دوسرے کو افطار کرائی, لہذا یہ فضیلت حاصل ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان مساکین کو بھول جائیں, ان کو بھی افطار کرائیے, لیکن میں ایک عام طریقہ بتا رہا ہوں جس کی آپ روزانہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو بھول جائیں, ان کو بھی یاد رکھیے, دوسرے لوگوں کو بھی افطار کرائیے, خاص طور سے غرباء کو, مساکین کو. اور فرمایا چار چیزیں اس مہینے میں ایسی ہیں جن کی تم کثرت کرو, واستکثروا فیہ من اربع خصال, چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تم کثرت کرو. خصلتین ترضون بهما ربکم, دو خصلتیں ان میں سے ایسی ہیں جن سے تم اگر تم ان کو انجام دو گے تو تم اپنے رب کو راضی کر لو گے. وخصلتین لا غنا بكم عنهما, اور دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے تم بچ نہیں سکتے, جن کو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, تمہارے لیے بہت ضروری ہیں, تم ان سے بے پرواہ نہیں رہ سکتے. تو وہ دو خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اس مہینے میں, اور استغفار پڑھو. اور وہ دو خصلتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں رہ سکتے, یعنی جنہیں تمہیں کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت مانگو, فتسألون اللہ الجنة وتعوذون به من النار, اور اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے. بس اب میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں, اس کی آپ کثرت کرتے رہیں, یہ چاروں چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألوک الجنہ واعوذ بکا من النار, بس یہ آپ کلمہ پڑھتے رہیے وقتاً فوقتاً, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, کثرت سے یہ کلمہ پڑھیے رمضان میں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألوک الجنہ واعوذ بکا من النار. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بس یہ پڑھتے رہیے, یہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. تو یہ منصوبہ بندی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بنا کر دی ہے کہ دیکھو تم اس منصوبے پہ عمل کر لو, تمہارا رمضان صحیح گزرے گا, تم مغفرت کے قابل ہو جاؤ گے, رحمتیں لوٹنے کے قابل ہو جاؤ گے, اور اس پر مستزاد یہ کہ اور 11 مہینے تمہارے بہت اچھے گزریں گے, اس رمضان کی برکت اگلے رمضان تک کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے, اور ہمیں چاہیے 2-2 رکعت بھی پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں, دعا کر لیں اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا اچھا گزروا دیجیے, اپنی مرضیات کے مطابق گزروائیے, گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے, اور جس کی کسی سے ناراضگی ہو نہ چاہتی ہو, اب تو بھائی موبائل کا دور ہے, آپ ایس ایم ایس کر دیجیے, الکتاب کل خطاب, یہ لکھنا بھی ایسا ہی ہے, کمپوز کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خطاب کیا ہو, بات کی ہو, گویا خود بات کی ہو. بھائی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ بات کر لیں اس سے, خود بالمشافہ ملاقات کر لیں یا فون پہ بات کر لیں, تو آپ ایس ایم ایس کر دیجیے, بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, فلاں دن تم سے تمہارے حق میں زیادتی ہو گئی, معافی کروا لیں. ورنہ یہ جو لوگ جن کی اپنے نفس کے لیے ناراضگی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے کسی وجہ سے, کسی غرض کی وجہ سے, ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی, روک دی جاتی ہے. بھائی کیا فائدہ ہماری مغفرت روک دی جائے, کیا فائدہ ہوا سارے مجاہدے کا. لہذا ابھی جن سے ناراضگی ہو آپ ایس ایم ایس کر دیجیے, جن کے ماں باپ ناراض ہوں ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں, بہن بھائیوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے معافی مانگ لیں, معاف کروا لیں, ہمیں معاف کر دو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی معاف کروا لیں تاکہ ہماری مغفرت کی کوئی رکاوٹ نہ رہے ہماری مغفرت میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.